جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اپنے خالق پر رضا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، اپنے خالق پر رضا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ۔ جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ۔ میں نے مانا ہے بہارِ عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہارِ عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ۔ جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے بت خانہ چھوڑ جس نے سر بخشا ہے اس نے سرکشی زیبا نہیں اس درے جانا پہ سر رکھ اور درے ہمت مردان ہے ظالم تو کر اب اختیار ہمت مردان ہے ظالم تو کر اب اختیار راہ دروازی میں اپنی خوئے روباری کو چھوڑ راہ دروازی کی معنی جان دینے کا راستہ خوئے روبائی کے معنی لومڑیانہ مزاج بزدلانہ مزاج گناہ چھوڑنے میں بزدلی دکھانا ہمت مردان ہے ظالم تو کر اب اختیار ہمت مردان ہے ظالم تو کر اب اختیار راہ دروازی میں اپنی خوئے روبائی کو چھوڑ راہ دروازی میں اپنی خوئے روبائی کو چھوڑ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اکثر کرو دین جس کا ہے اسی پر آسرا اکثر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اکثر کرو دین جس کا ہے اسی پر آسرا اکثر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اللہ کا راستہ یوں تو بہت مشکل ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے حضرت کا نام نامی لے کر کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو یوں ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے، ہاتھ میں آنا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے صحیح تعلق ہو، اس کو اپنے عیوب کی اطلاع کرے، اپنے عیوب کو دیکھے اور اپنے عیوب کی اطلاع اس کو کرے، اور پھر جو علاج و تجویز کرے اس کا علاج کرے پابندی کے ساتھ، تو ایک ایک کر کے اس کے عیب نکلتے جائیں گے، گناہ نکلتے جائیں گے۔ پیر کو پکڑا جاتا ہے، فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کہ پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکال دے، پیرا کے معنی کانٹا، پیر وہ ہے جو دل کی پیرا نکال دے، دل کے اندر جو گناہوں کے کانٹے ہیں، بدنگاہی کا مرض، غیبت کا مرض، بدگمانی کا مرض، بزدلی کا مرض، حسد کا مرض، اسی طرح بیجا غصے کا مرض اور تکبر کا مرض اور ریاکاری کا مرض، کتنے گناہوں کے کانٹے ہمارے دل میں پیوست ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں ان کو نکالنے کی فکر نہیں ہے. اور نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے عیوب کی اطلاع کی جائے اور ایک ایک کر کے اس کا علاج کر کے اس پر جب تک مقاومت نہ پیدا ہو جائے، یعنی اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کرنے کی قوت نہ پیدا ہو جائے، تب تک اس ایک بیماری کے پیچھے لگا رہے، اس کی فکر مسلسل کرتا رہے، اس کا علاج مسلسل کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور خدا تعالی اس کو اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ تقاضے بالکل ختم نہیں ہو جاتے، گناہ کے تقاضے کا ختم ہونا مطلوب نہیں ہے بلکہ معدوم ہونا مطلوب ہے، کل عدم ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہے نہیں، یعنی کہ مغلوب ہو جاتے ہیں. تقاضے رہتے ہیں لیکن مغلوب رہتے ہیں، روح ان پر غالب رہتی ہے. تو اپنے عیوب کے اصلاح کی فکر کرنا، اپنے عیوب کو اپنے شیخ کو مرشد کو لکھنا اور اس کی کچھ مثال دینا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا تو اس میں کیا مرض ہے ہمارا چھپا ہوا. جیسے ڈاکٹر کو اپنے حالات اور کیفیات بتاتے ہیں جسمانی، یہ بھی اسی طرح سے روحانی کیفیات اپنے مرشد کو بتانا چاہیے اور پھر جو علاج و تجویز کرے اس کو کرنا چاہیے. بہرحال اللہ کا راستہ اسی طرح سے آسان ہوتا ہے کہ مرشد راہ بتلاتا ہے اور مرید اس پر عمل کرتا ہے، تو گناہ آہستہ آہستہ چھوٹتے جاتے ہیں، کل عدم ہوتے چلے جاتے ہیں، تقاضے کل عدم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ روح بالکل غالب آ جاتی ہے، دل غیر اللہ سے پاک ہو جاتا ہے اور دل وہ مزہ لیتا ہے جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. دل بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا رہتا ہے، ہر وقت جنت کے مزے لیتا ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سب سے پہلی دفعہ جو یہ شعر فرمایا تھا تو ہمارے حضرت کے اشعار ہمیشہ برجستہ ہوا کرتے تھے. سوچ کر یا کسی محنت اور جد و جہد کر کے اشعار حضرت نہیں فرمایا کرتے تھے، اشعار جو ہے دل پر وارد ہوتے اور اس شعر کو پھر دل کی واردات کو زبان سے ادا کر دیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اپنے ہی نام حضرت کے منہ سے نکل گیا، بعد میں پھر حضرت نے اس کو بدل دیا کہ عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے کہ ہم خالق جنت کو دل میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے دل میں ہے. اس دعوے سے بچنے کے لیے حضرت نے اس کو بدل دیا، لیکن بات تو منہ سے نکل ہی جاتی ہے، اولیاء اللہ کے دل سے جو بات نکلتی ہے زبان سے بعض اوقات نکلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے لیے. تو فرمایا کہ دنیا کی تمام حرام لذات کو چھوڑ دو اور تمام بے شک حلال نعمتوں کو تم استعمال کر لو، حلال لذت کا مزہ لے لو، لیکن حرام لذت کا مزہ، ایک بھی حرام لذت کا مزہ ایک ذرہ بھی مت لو. تو تمہارا دل غیر اللہ سے خالی ہوا نہیں اور اللہ اس میں آیا نہیں. فرمایا کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے. فرمایا کہ جتنا تمہارا لا الہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ الا اللہ مضبوط ہوگا، یعنی جتنا زیادہ مشقت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ دل کو غیر اللہ سے خالی کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، تو غیر حق نکل گیا تو اس میں پھر اس دل میں پھر اللہ ہی اللہ ہوگا. جتنی مضبوطی سے اور ہمت کے ساتھ گناہوں سے بچے گا اسی طرح اتنا ہی مضبوط اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، اور گناہ چھوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنا بنا لیا تو بس پھر کام بن گیا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ خالق لذات کائنات ہیں، تو جو کچھ لذات خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر، پوری کائنات کی لذات سے بڑھ کر اس نے وہ مزہ پا لیا. اسی لیے فرمایا کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. فرمایا کہ دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ آنا یہ لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور جنت مخلوق ہے، دونوں جہان مخلوق ہیں. اس جیسے دو جہاں کیا کروڑوں جہان ہوں، کروڑوں جنتیں ہوں، لیکن ان سے بڑھ کر مزہ اس شخص کو حاصل ہے جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مسکن بنا لیا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ گرا کے بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے، گرا کے بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے، غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا ہے. اس دل کا کیا پوچھنا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات متجلی ہوں، جس دل کو خدا تعالیٰ کے قرب خاص سے تعلق ہوں، اس دل کے مزے کا، اس دل کے عالم کا کیا پوچھنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں اپنا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں ہزار عالم نظر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جس دل کو قرب خاص نصیب ہو گیا اس دل کی مثال کو بیان کرنا ہی مشکل ہے، بیان کرنا ہی مشکل ہے. فرمایا کہ وہ خالق وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی. جب خالی دل، دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے اللہ کا نام لے گا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس نام میں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ان کے نام کے مزے ہی سے، نام ہی کے مزے سے انسان ایسا مست ہو جائے. تو فرمایا کہ جو خالق ہے شکر کا، فرمایا کہ شکر زیادہ میٹھی ہوگی کہ شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہوگا، اور چاند کی روشنی زیادہ روشن ہوگی، چاند زیادہ روشن ہے کہ چاند کو بنانے والا زیادہ روشن ہے، خود ہی فیصلہ کر لو. فرمایا کہ خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بون کہ مرا باتو سرو سودا بون. اے خدا جس زمین پر میرے سر کا سودا آپ سے ہو جائے وہ سارے جہان کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور خوشتر ہے. ذرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل کر تو دیکھیں، ذرا گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کے ساتھ چھوڑنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں، ذرا گناہوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں کہ جو قلب کے اندر سکون اور تمانیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کو حلاوت ایمانی کہا جاتا ہے، اس کی لذت کا کیا پوچھنا. تو فرمایا کہ سارے عالم کی لذات کا پیدا کرنے والا اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ کا نام خالی دل سے لے کر تو دیکھو. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ غار نیشاپور میں تھے، دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور دریا پر جو پل باندھا گیا تھا اس پر ایک شخص اس پل کے اوپر جھکا ہوا یا تو دریا کو دیکھ رہا تھا یا مچھلی کا شکار کر رہا تھا. غرض وہ اچانک سے گر پڑا، پل سے نیچے گرنے لگا. حضرت سلطان کی نظر فوراً اس پر پڑی تو فوراً منہ سے نکلا یا اللہ، بس اتنا نکلنا تھا کہ وہ شخص پل اور دریا کے درمیان معلق ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس کو رسی ڈال کر اوپر کھینچ لیا، دریا میں گرنے سے وہ بچ گیا. یہ ہے خالی دل کا عالم، کہ وہ خالی دل سے جو غیر اللہ سے پاک ہو اس دل سے اللہ کا نام لیا تو ساری کائنات کے مزے گویا اسی ایک نام کے کیپسول میں داخل ہو کر، کیپسول کے جیسے کیپسول کے اندر تمام کائنات کی لذات داخل ہو گئیں اور وہ ہمارے دل میں داخل ہو گئیں. اللہ کے نام لینے کا کیا مزہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں نام اونچوں ہر بر زبانم می رود, نام اونچوں بر زبانم می رود, ہر بنے منہ از عسل جوئے شود. فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کا نام میری زبان سے جاری ہوتا ہے تو میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام, شیر و شکر می شود جانم تمام. ارے ذرا اللہ کے نام کا مزہ لے کے تو دیکھو, اللہ کی قسم ان کے نام کا مزہ ایسا ہے کہ انسان مست ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام, اے اللہ آپ کا نام اتنا شیریں ہے, اتنا شیریں ہے کہ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام, شیر و شکر می شود جانم تنام تمام, کہ میری تمام جان جو ہے دودھ اور شکر بن جاتی ہے, جیسے دودھ اور شکر گھل کر میری جان میں داخل ہو گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شربت روح افزا ہے, کتنا پسند ہوتا ہے لوگوں کو, کس قدر فرحت اس کو پی کر ہوتی ہے, اور ایک شربت ایمان افزا ہے, ایک شربت ایمان افزا ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے خالی کر کر ذرا اللہ کا نام لو تو اس اللہ کے نام لینے میں ایسا محسوس ہوگا کہ زمین سے لے کر آسمان تک شربت روح افزا بھر گیا ہے. کیا ہے یہ کہ شربت ایمان افزا ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے, اور اللہ تعالی اپنے راستے میں ہمیں سربازی کی توفیق دیں. سربازی جان دینا, جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے ایک کیا, اگر 100 جان بھی ہم اللہ کے راستے میں دے دیں, 1000 جان بھی اللہ کے راستے میں دے دیں, 1 کروڑ جانیں بھی اللہ کے راستے میں دے دیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. پوری کی پوری زندگی ہوشیار ہونے سے لے کر اور آخر سانس تک, ساری کی ساری زندگی اس کا مقصد اور اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ اللہ پر فدا ہونا ہے. ایک ایک لمحے کو اپنے اللہ پر فدا کرنے والے ہم ہو جائیں. اور کیا طریقہ ہے کہ نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے, نہ تو کاروبار کو چھوڑنا ہے, نہ تو میل جول کو چھوڑنا ہے, نہ ہنسی مزاح کو چھوڑنا ہے, تمام حلال کام کرنے ہیں. حلال کاموں کی فہرست اتنی لمبی ہے اور حرام کاموں کی تو بہت مختصر سی ہے. مختصر کام چھوڑنے ہیں, اور وہ بھی بے حیائی کے کام چھوڑنے ہیں, گندے اور غلیظ کام چھوڑنے ہیں, برے اور نقصان دہ کام چھوڑنے ہیں, اور وہ بھی مختصر سے ہیں. اور حلال نعمتیں بے شمار ہیں, جتنی نعمتیں حلال آپ لینا چاہیں وہ لے لیں, کوئی منع نہیں ہے, اور کوئی آپ کے اللہ والا ہونے میں کمی نہیں آئے گی. صرف اور صرف حرام کاموں کو چھوڑنے سے ہم اللہ والے بن سکتے ہیں. تو یہ ہے راستہ کہ تمام اپنے تعلقات کو نبھانا ہے, تمام کاروبار نوکری وغیرہ جو بھی معاملات ہیں سب کو نبھانا ہے, لیکن کسی موقع پر بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. بس یہی ہے راستہ اللہ کا کہ جب موقع ہو, جب دیکھو کہ ہمارا یہاں پر سودا جو ہے خسارے کا ہو رہا ہے, کہ ہمیں دنیا تو مل رہی ہے, 1 لاکھ مل رہے ہیں, 10 لاکھ مل رہے ہیں, 10 کروڑ مل رہے ہیں, ذرا سے اللہ کو ناراض کرنے کا معاملہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا اللہ ناراض ہو جائیں گے, لیکن ادھر تو دیکھو کہ کروڑوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. بس یہاں پر ہماری آزمائش ہے, یہاں پر ہمارا امتحان ہے کہ اب ہم اللہ کے بن کے رہتے ہیں یا اس چمک دمک مال و دولت کے ہو کے رہتے ہیں. اس چمک دمک سے ہم متاثر ہوتے ہیں, حسینوں کی چمڑیوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں, سونے اور چاندی کی چمک دمک سے ہم متاثر ہوتے ہیں, بنگلے گاڑیوں کے خواب دیکھنے سے ہم متاثر ہوتے ہیں. ملنا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا, لیکن انسان خواب دیکھتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, پل بناتا ہے کہ ہم ایسے ایسے کر لیں گے. تو ابھی تو ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں, فی الحال یہ سودا ہمارے ہاتھ آ جائے, فی الحال یہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے, فی الحال یہ گوری اور چمکیلی چمڑی ہمارے ہاتھ آ جائے, پھر اس کے بعد ہم توبہ بھی کر لیں گے, چلو پھر اللہ کو منا بھی لیں گے. تو میرے دوستو, ہم نے خسارے کا سودا کیا, بہت نقصان کا سودا کیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، کہ دنیا کے لیے اتنے محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت کھول دیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی آنکھ سے دیکھو. اللہ تعالی ہم کو دل کی آنکھیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے، یا کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھیں، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھیں، تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر فدا ہونا چاہیے، یہ دنیا ایسی چیز نہیں جس پر مرنا چاہیے، آخرت پر مرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اپنا اصلی وطن آخرت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہر انسان کو مستقبل کی اپنی فکر رہتی ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. یقین جانیے، یقین جان رکھنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل اس دنیا میں نہیں ہے. ہمارا مستقبل اگر اس دنیا میں ہے تو وہی دو گز کی قبر میں جانا ہے. دنیا کا مستقبل ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ایک دن قبر میں جانا ہے، لیکن ہمارا اصلی مستقبل آخرت ہے. آخرت ہماری بن گئی، سمجھو ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہمارا کیریئر سب بن گیا. اور اگر آخرت برباد ہو گئی تو ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، ہمارا کیریئر بالکل تباہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اس تباہی سے بچائے اور ہمیں دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت بنانے کی توفیق دے، وہاں پر اپنے بنگلے اور پلاٹ بنانے کی فکر کی توفیق دے، وہاں پر ہمیں اپنے عیش اور عشرت کے سامان جمع کرنے کی توفیق دے، اور وہاں ان چیزوں کی جو یہ جو انعامات ہیں اللہ تعالی کے جنت میں، ان کی کرنسی تو وہی ہے بھائی، وہ اعمال صالحہ ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اجتناب عن المعصیت ہے. اگر یہ نہ کیا تو دوستو یہ سب کا سب معاملہ ہمارا خسارے میں گیا، اور یہ خسارہ معمولی خسارہ نہیں. دنیا کے اندر تو انسان کسی کام کاج میں ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کسی انویسٹمنٹ میں نقصان اٹھا لیتا ہے، کسی کاروبار میں فیل ہو جاتا ہے، کسی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس پھر موقع ہوتا ہے دوبارہ محنت کر کے دوبارہ وہ پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پیروں پہ کھڑا ہونے پر مجھے حضرت والا رحمہ اللہ کی بات یاد آئی کہ بعض لوگ اپنے نوجوان لڑکوں کو جو شادی کے قابل ہوتے ہیں حضرت کے پاس لایا کرتے، حضرت پوچھتے کہ بھائی اس کی شادی ہو گئی یا نہیں، تو وہ کہتے کہ حضرت نہیں ابھی شادی تو نہیں کی، ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو حضرت والا مزاحن اور اصلاحن، کیونکہ ہمارے حضرت کے مزاح میں بھی اصلاح ہوا کرتی تھی، تو حضرت مزاحن اس کو نیچے جھانکتے تھے پیروں پہ اور پوچھتے تھے کہ ابھی یہ کس کے پیروں پہ کھڑا ہے. روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی حضرت کے بیان میں ہم نے سنا وہی قصہ کہ ایک شخص جا رہا تھا اونٹ پر، دو بوریاں ایک طرف ایک بوری، دوسری طرف دو بوری لدی ہوئی، اور وہ جا رہا ہے تو اس کو ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے پوچھا کہ بھائی تیرے اونٹ پر یہ کیا لدا ہوا ہے مال، اور تو کیوں پیدل چل رہا ہے، اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک طرف تو گندم ہے اور دوسری طرف مٹی ہے. اس نے کہا کہ یہ مٹی کیوں لادی ہے؟ کہا کہ یہ وزن برابر کرنے کے لیے لادی ہے، ایک طرف گندم ہے تو اس کا وزن برابر کرنے کے لیے دوسری طرف میں نے مٹی لاد دی ہے، اور چونکہ اب اس کے اوپر وزن بہت ہو گیا ہے تو میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا، اس لیے میں پیدل چل رہا ہوں. اس نے کہا کہ ارے بیوقوف، یہ مٹی کو چھوڑ، مٹی نکال دے اور یہ گندم کو دونوں طرف تقسیم کر دے، اس طرح سے اس کا وزن بھی ہلکا ہو جائے گا اور بیکار مٹی کو تو ڈھو رہا ہے، اس کا وزن جو خالی ہوگا تو اس کے بدلے میں تو خود اس پر بیٹھ جا، سواری آرام سے پہنچ جائے گا. اس نے کہا کہ ہاں واقعی بات تو بہت اچھی ہے، عقل کی بات ہے. پوچھا کہ اچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مقروض بھی ہوں، روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں. کہا اچھا پھر تو بڑا منحوس لگتا ہے، کیونکہ عقل کی بات تو کہی لیکن تجھ کو تو کچھ حاصل نہ ہوا، تیرے پاس اتنی عقل ہے لیکن تو خود مارا مارا پھر رہا ہے، لگتا ہے تو منحوس ہے اور تیری بات میں بھی نحوست ہے، میں اسی طرح جاؤں گا. تو فرمایا کہ عقل سے روزی نہیں ملتی بلکہ فضل سے ملتی ہے، جو مقدر میں ہے وہی ملنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ ہر زیروح جو ہے جب تک کہ اپنا رزق کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کر لے وہ موت نہیں آئے گی اس کو, ایک ایک دانہ جو اس کا مقدر میں لکھا ہے پہنچ کر رہے گا. تو پھر کیا فکر ہے؟ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, یا زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں ہے کہ جو جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. کہاں رزق پہنچانا ہے, کتنا رزق پہنچانا ہے, کس حال میں رکھنا ہے, کیا حال اس کے لیے مفید ہے, کیا حال مفید نہیں, سارے فیصلے اوپر سے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی فکر کی ہے. بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب حالات دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام حالات آتے ہیں. پھر اپنے آپ کو ہم کیوں ان فکروں میں لگائیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں؟ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ کے اختیار کی چیزوں کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پریشانی ہوگی, مصیبت ہی معلوم ہوگی, زندگی کٹھن معلوم ہوگی. تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کام جس کے اختیار میں ہو وہ اس کے اختیار میں دے دیا جائے, اور اپنے اختیار میں جو کام ہو وہ اپنے اختیار میں اپنا اختیار کو استعمال کیا جائے. اللہ کے اختیار میں حالات کو بدلنا, روزی کو دینا اور تمام فیصلے اچھے برے, اور تو ان کو بالکل ان کے سپرد کر دینا چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور جو ہے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے, تمام غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے, تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. بس یہ پڑھ کے ہم بے فکر ہو جائیں اور اپنے کام میں لگیں. ہمارے کام اللہ نے کیا لگایا ہے کہ تم بس ہم کو راضی کرو. ان دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے, کائنات تمہارے لیے, ستارے تمہیں راستہ بتانے کے لیے, اور چاند تمہاری رہنمائی کے لیے, روشنی راتوں کی روشنی کے لیے, اور سورج تمہارے دن کے کاموں کے لیے, تمہارے غلے کو پکانے کے لیے, بارش کے لیے, اور ہواؤں کے نظام, اور یہ سب کچھ, اور مویشی اور چارے اور پھل اور یہ تمام اجناس اور سبزیاں اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور پانی کے چشمے, یہ سب کے سب تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. ان دنیا خلقت لکم اور وانکم خلقتم للآخرہ, اے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس نے ہمارے نظام میں خلل ڈالنے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے نظام میں دخل دینا چاہتے ہو؟ تم اپنے منہ کی کھاؤ گے. تم تو وہ کام کرو کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, بس تم یہ کام کیے جاؤ, ہم تمہارے کام بنائے جائیں گے. تم یہ کام کیے جاؤ, تم ہمارا کام کیے جاؤ, ہم تمہارا کام کیے جائیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ فاذکرونی اذکرکم, کہ تم ہم کو یاد کرو, ہم تمہیں یاد کریں گے. تو اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, فاذکرونی, کہ تم مجھ کو یاد کرو, کیا مطلب کہ فاذکرونی بالاطاعتی, کہ تم مجھ کو اپنی اطاعت سے یاد کرو, ہماری اطاعت کرو. یہ ہماری یاد کیا ہے, اللہ کی یاد کیا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا. اطاعت میں پوری کامل اطاعت ہو کہ جو احکامات ہیں ان کی بھی پابندی کرنا, اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچ جانا. حقیقت تو یہی ہے اطاعت کی. اب ایک لڑکا ہے, وہ اپنے باپ کو خوب کھلاتا پلاتا ہے, خوب خدمت گار بھی رکھے ہوئے ہیں, اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو بری صحبت میں نہ بیٹھنا, سگریٹ مت پینا, شراب مت پینا, نشہ مت کرنا, گندی فلمیں نہ دیکھنا, لیکن یہ ظالم سارے ہی کام کر رہا ہے. کون ایسا دنیا کے اندر عقل مند شخص ہوگا جو کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے, بڑا موتی ہے؟ ارے بھائی, گناہوں کو بھی تو چھوڑنا ہے. تو کامل اطاعت اگر ہماری طرف سے ہوگی تو فاذکرونی کی تفسیر ہے یہ کہ پوری ہو جائے گی. فاذکرونی کہ فاذکرونی بالاطاعت, تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ. ہر موقع پر اللہ یاد آئے کہ بھائی یہ کام اور یہ قول اور یہ نیت اور یہ آنکھ ہماری اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں اٹھ رہی، ہماری زبان اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں بول رہی. تو یہ ہے فذکرونی بالاطاعتی، کہ ہر لمحہ، یہ نہیں کہ کبھی یاد کرنا کبھی بھول جانا، کبھی غافل ہو جانا، کبھی اللہ کی اطاعت کرنا، کبھی تہجد گزاری کرنا، اور کبھی جو ہے بدنگاہیاں کرنا، حرام کاریاں کرنا، کبھی شراب پی لینا، کبھی جھوٹ بول دینا، کبھی غیبت کر دینا، کبھی بدگمانی کا عذاب سر پہ لے لینا، یہ تو اطاعت نہیں ہے. یہ تو اگر اطاعت کرتا بھی ہے تو انتہائی ناقص اطاعت ہے، کہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور نوافل کے انوارات بھی جمع کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہوں کا زہر بھی کھا رہا ہے، ظلمت اور اندھیروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، گندگی، نجاست اور پیخانے کو بھی جمع کر رہا ہے، ادھر مشک و زعفران جمع کر رہا ہے، ساتھ میں ان کے کتے کا، بلی کا پیخانہ بھی جمع کر رہا ہے. بھلا اس کی ایسی اطاعت کس کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. لہذا اطاعت تو کامل یہی ہے کہ جس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے احکامات پورے کرنے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، غیبت سے، حسد سے، ریاکاری سے، تکبر سے اور حسد سے اور کیا اور جو بد اخلاقیاں ہیں، برے برے اخلاق سے، اس سے بچنا بھی ہے. تب تو یہ کامل اطاعت ہے، تب یہ فذکرونی کامل ہو گیا. اور فرمایا کہ اذکرکم کی کیا تفسیر ہے؟ کہ ہم تم کو یاد کریں گے، ہم تم کو یاد کریں گے بالعنایات، کہ ہم تم پر طرح طرح کی عنایت کریں گے. فذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایت، کہ ہم تم پر طرح طرح کی عنایتیں کریں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم دن کو سورج نکالیں اور رات کو بادل گھر آئیں اور بغیر آواز کے، بغیر گرج چمک کے تم پر بارش برسائیں، جس سے تمہاری کھیتیاں پھلیں پھولیں. اور تمہارے رات کو بارش برسانے میں انسان کا آرام ہے، کہ آرام سے پڑا سو رہا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کی کھیتیاں اگانے کا انتظام فرما رہے ہیں، پانی برسا رہے ہیں، اور گرج چمک بھی نہیں کہ تم کو اس سے تھوڑا بھی خوف پیدا ہو. ہم تم کو اتنی عنایت کریں گے اگر تم ہم کو کامل اطاعت کے ساتھ یاد رکھو گے، تو ہم تم پر ایسی ایسی عنایتیں کریں گے اور دن کو سورج نکالیں گے تاکہ تم اپنے کاموں کو اس میں اچھی طریقے سے ادا کر سکو. ایسی مہربانیوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ سارے غیر کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، ایک اللہ کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتے، اور کھٹکھٹاتے ہیں تو تھوڑی دیر کو، یا عارضی یا بے کیف ہوگا. فرماتے ہیں ایک بزرگ کے، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس کیوں ہو تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. کہ ہمارا کام تو اللہ اللہ کرنا ہے، یہ دیکھنا تھوڑی ہے کہ ہم پر اب ایک اللہ کا نام لیا یا ایک تسبیح پڑھ لی اب ہم پر کیا نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی فرشتے نازل ہو جائیں گے، کوئی چھت پھٹے گی اس سے خزانہ نکل آئے گا، یہ ہمارے کام تھوڑی ہیں، یہ سوچنا بھی ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک تعالی شانہ زیادہ اچھا جانتے ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمارا دنیا میں کون سا حال ہمارے لیے مفید ہے، اور ہر حال پر خدا تعالیٰ جو ہے آخرت میں اس قدر بدلے اور انعامات دیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا کہ میرے فلاں فلاں کام بھی، یہ بھی کوئی عبادت تھی، یہ بھی کوئی مشقت تھی جس پر مجھے انعام مل رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی کسی جیب میں کوئی سامان رکھے، کوئی چیز رکھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے کہاں رکھی ہے، اب اس کو دوسری جیب میں تلاش کر رہا ہے، نہیں ملتی، تو اتنی دیر کی جو گھبراہٹ ہے، اب فوراً ہی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہ چیز مل گئی، لیکن یہ چند لمحوں کی گھبراہٹ ہے، یہ بھی انسان کے لیے مصیبت میں شمار ہوتی ہے، اور اس پر جو اس نے صبر کیا اس پر بھی خدا تعالیٰ انعام دیتے ہیں. دن بھر دیکھو 24 گھنٹے میں کس قدر ہمارے ساتھ ایسے قصے پیش آتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ چیز یہاں رکھی تھی، اب وہاں یہ کہاں چلی گئی، ذرا سا ٹٹولا ادھر کی ادھر ہو کہ مل گئی وہ. تو اتنی دیر کی پریشانی پر بھی خدا تعالیٰ اجر و ثواب دینے کو تیار ہے، اس قدر خدا تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کو بوجہ محبت کے معاف کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یہ تمہارے سب اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ کامل فرما بردار ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسی ایسی مہربانیاں اور اتنے آرام سے اس کو دنیا میں رکھیں. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, مارے محبت کے معاف کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں جائے, کمزور بندے ہیں, نفس و شیطان ساتھ لگائے, چلو ان کو معاف کر دوں. کون سا ہمارا نقصان ہے؟ اللہ کا نقصان نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے, بلکہ گناہوں کی وجہ سے خود ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے میں یہ اللہ تعالی ہم کو ایک ترازو عطا فرما دیں, ایک ناپ تول کا ترازو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ترازو کی بھی قسمیں ہیں. ایک ترازو ہے جس میں لکڑی تولی جاتی ہے, کوئلہ تولا جاتا ہے. فرمایا کہ اس میں اگر دو تین چار کلو پانچ کلو بھی سامان رکھ دو تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے, وہ لکڑی کی ترازو ہے. کیونکہ اس میں بڑا بڑا وزن تولا جاتا ہے, منوں کے حساب سے لکڑی تولی جاتی ہے, تو دو چار چھ کلو ڈال دو وہ ہلتا بھی نہیں ہے. اور ایک سنار کا ترازو ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک مجاز بیت حضرت شمیم صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے, وہ ان کا سونے کا کام تھا. تو حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب سونا تولتا ہے سنار تو بالکل جو ہے وہ اس کو احتیاط سے اس کے ارد گرد دیوار لگا کے تاکہ وہ ہلے نہیں. تو اس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ایک سنار کا ترازو ہوتا ہے جو ذرا سے وزن سے ہل جاتا ہے. تو وہ سنار تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سونا تولتے وقت سانس بھی روک لیتے ہیں, کیونکہ سانس کا پریشر بھی ایک پلڑے پہ اگر پڑ جائے تو کئی رتی کا فرق پڑ سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سانس بھی روک لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک جو ہے ترازو ایسی ہے کہ جس سے سانس لینے سے بھی وزن میں فرق ہو جاتا ہے. تو خدا تعالی ہمیں اس سے بھی بڑا ترازو عطا فرما دے کہ جہاں اللہ تعالی کی ایک ذرہ بھی ناراضگی ہو, ذرا سا شبہ بھی ہو, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے المتقی من یتقی الشبہات, متقی تو وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچتا ہے, حسینوں سے بہت دور بھاگتا ہے, پہلوان نہیں بنتا کہ بھائی ہم پر کوئی حسینوں کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بڑے صوفی ہیں, چکتا مقتا ہیں, بڑے ذکر اذکار کرنے والے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں ہم, بڑی بڑی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں کہاں یہ ان غیروں کا اثر ہوگا, ان لاشوں کا اثر ہم پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا دھوکہ ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں فألحمها فجورها وتقواها, ہم نے تو انسان میں گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے, تقویٰ کا بھی مادہ رکھا ہے. جب گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے کہ ہمیں حسینوں سے کوئی تقاضا نہیں, ہمیں کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا. یہ سب دھوکے بازی ہے, نفس کا دھوکا ہے میرے دوستو. صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, باقی کوئی معصوم نہیں. اور شیطان کا قول بھی ہے, بہت مضبوطی سے نقل کیا جاتا ہے کہ اگر خواجہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ یہ دونوں تنہائی میں ہو تو میں ان کو بھی بہکا دوں گا. پھر کون مائی کا لال ہے, کون پہلوان بنتا ہے؟ پہلوان نہ بنے اور ان سے بہت دوری اختیار کرے, عینن بھی قلبن بھی قالبن بھی, یعنی اپنی آنکھوں کو بھی بچائے ان سے, اپنے دل کو بھی ان سے بچائے اور اپنے جسم کو بھی ان سے بچائے, تب تو یہ ہے کہ واقعی یہ متقی آدمی ہے. تو خدا تعالیٰ جو ہے ایسا ترازو ہم کو عطا فرما دیں کہ جہاں گناہ کا ذرہ برابر شبہ بھی ہو, اللہ کی ناراضگی کا ذرہ برابر شبہ بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پوری طریقے سے, کامل طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خوب توبہ اور استغفار کو ہم لازم پکڑ لیں کہ خطائیں تو ہم سے ہر وقت سرزد ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاءٌ کا خطاب دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مبارک ہستیاں تھیں, ان کو مخاطب فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کلکم خطاءٌ الا کلکم خطاءٌ وخیر الخطائین التوابون. اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں مہربانی ہے, قربان جائیے ایسے مالک پر کہ کثیر الخطا ہونے کے باوجود ہم کو خیر کا خطاب ما توابین کے دیا, کہ اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو ہماری یہ کثیر الخطا, بہت زیادہ خطائیں خیر میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ صادق نصیب فرمائے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ تعالیٰ توبہ نصوح, توبہ صادق کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر لمحہ توبہ ہم کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. اور فرمایا کہ یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت. ہاں ہاں، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا. اس طرح سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ گزرنا چاہیے میرے دوستو. ہر پلک جھپکتے خدا تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہم پر ہو تو پھر یہ جینا تو جینا ہے، اور ورنہ اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا تو گناہوں کے ساتھ جینا موت سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت عطا فرمائے، اچھے بہترین اخلاق نصیب فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے، اور گناہوں سے پورا پورا اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ایک پرانے دوست قدیم زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ کل مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ٹخنا ڈھاکنا حرام ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنے برس سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہی خیال ہوا کہ شاید ہم نے اب یہ سبق دہرانے میں کوتاہی شروع کر دی ہے، ہم سبق کو دہرا نہیں رہے ہیں. یہ بھی کوئی سوال ہوا. ایک زمانے سے یہ چار اعمال مشہور ہیں، اور اس میں لکھا بھی ہے، سناتے بھی رہتے ہیں، ہر بیان میں تقریباً ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ہر بیان میں چار اعمال کسی نہ کسی طرز میں آ جاتے ہیں. پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا دل کے اندر، تو مجھے اپنی کوتاہی پہ شرم آئی کہ بھائی میں یہ چار اعمال بیان کرنے میں بہت کوتاہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. کیسے اتنے پرانے آدمی کے دل سے یہ بات نکل گئی، یہ ذہن میں یہ بات نہیں آئی، یہ سوال کرنے کی نوبت ان کو کیوں آئی؟ بہرحال اس لیے میں نے تو اس کو اپنی کوتاہی پر، اپنی ہی قصور پر محمول کیا ہے کہ میرے یہاں جو ہے درس کی، یہ تدریس کی کمی ہے کہ میں اپنے شیخ کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میرے دوستوں کو بھی سب کو معاف فرمائے، ہر مسلمان کو معاف فرمائے. تو دو چار منٹ میں چار اعمال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہر دفعہ بیان کر دیا کروں گا. تو پہلا عمل میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہم ولی اللہ بن سکتے ہیں. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دیں گے اگر سچے دل سے، صدق دل سے ہم ان اعمال پر عمل کریں. تو پہلا عمل سب جانتے ہی ہیں کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہیں، اور مونچھوں کو بالکل برابر کر دینا یہ بھی جو ہے افضل درجہ ہے. اور اگر مونچھے کوئی رکھنے کا عادی ہو، شوقین ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا جو آخر کنارہ سفید کنارہ ہوتا ہے اس پر مونچھ کا بال نہ آنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جو طویل مونچھے رکھے گا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور طویل مونچھ کی تعریف یہی ہے کہ آخر کا کنارہ، جو اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ ہے، وہ ڈھک جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے. تو سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل ہمیشہ باریک رکھا جائے. اور داڑھی کا بچہ جو ہے یہ، اس کو بھی پورا، اس کو نہیں کاٹتے کیونکہ ایک مٹھی نہیں ہوتا، لہذا اس کا کاٹنا بھی حرام ہے. اور دوسرا عمل مردوں کے لیے، تخنے کا کھلا رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کا ڈھانکنا حرام ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. لہذا ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے، کیونکہ جہنم میں جلنے کی وعید بڑے گناہ پر آتی ہے. تو جو بھی ازار ہو، کرتا، جبہ، پاجامہ، لنگی، پتلون، جو بھی ہم پہنے، ٹخنا ہمیشہ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں مردوں کا کھلا رہنا چاہیے، اور اچھی طرح کھلا رہنا چاہیے. اصل سنت تو نصف پنڈلی کی ہے کہ نصف پنڈلی کھلی رہے، لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو ٹخنے سے اتنا اوپر ازار ہونا چاہیے کہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ ٹخنا ڈھکا ہوا ہے. تو یہ دو عمل ہو گئے. اور تیسرا عمل نگاہ کی حفاظت ہو، کہ بیریش لڑکے، جو وہ نوجوان یا جوان لڑکے جن کی ابھی قدرتی طور پر داڑھی نہیں آئی ہے، چہرے پر کشش باقی ہے، ان کو اصطلاح صوفیا کے اندر امرد کہتے ہیں، امرد. تو بیریش لڑکوں سے بھی نظر بچانا، اور نامحرم عورتیں جو رشتہ دار ہوں چاہے اجنبی ہوں، دونوں سے نظر بچانا، اسی طرح عورتوں کو نامحرم مردوں سے نظر کا بچانا، رشتہ دار نامحرموں سے بھی، جیسے جیٹھ دیور اور اسی طرح سے پھوپھا ہے، خالو ہے، اور اسی طرح تمام کزنز جو چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، مامو زاد، جتنے بھی زاد ہیں جن کو انگریزی میں کزنز کہتے ہیں، ان سے بھی آپس میں نامحرموں کو دیکھنا، ان سے اختلاط کرنا، بے تکلفی کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے اور ان کو دیکھنا حرام ہے. قرآن پاک میں بھی حکم اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے ان سے نظریں بچانے کا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. یعنی کہ جو آدمی دیکھتا ہے اور جو عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، وہ اللہ کی لعنت کے سائے میں نکل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے اس کے اوپر. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. کہ جو آدمی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اس کی کیا بات ہے، اور جس پر لعنت کا سایہ ہو اس کی کیا بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور بھائی، دل میں بھی نامحرموں کے خیالات کو لانا، جان بوجھ کر لانا اور پھر اس سے مزہ لینا، یہ سب حرام ہے. دل کو بھی اپنے پاک رکھنا ہے، تو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، اور ٹخنے کا کھلا رکھنا، اور نگاہ کی پوری حفاظت کرنا، اور دل کی بھی اپنی حفاظت کرنا، یہ تو ہے مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے یہ داڑھی میں حصہ لگ سکتا ہے کہ اپنے بھائی بہن، ماں باپ وغیرہ، شوہر، ان کی خوشامد درآمد کر کے ادب کے ساتھ وہ اگر ان سے کبھی کبھار کہہ دیا کریں کہ بھئی آپ داڑھی رکھ لیں، اور داڑھی مونڈتے آپ اچھے نہیں لگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں کیوں نہیں آ جاتے، صحابہ کی شکل مبارک میں کیوں نہیں آ جاتے، اولیاء اللہ کی شکل مبارک میں کیوں نہیں آ جاتے، اس طرح سے ان کو بھی اس میں حصہ لگ جائے گا کہ وہ داڑھی تو رکھ نہیں سکتی، نہ ان کو رکھنی چاہیے، اگر آ بھی جائے تو نہیں رکھنی چاہیے، تو اس طرح سے ان کا حصہ اس عمل میں ہو گیا. اسی طرح سے ان کو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے، تب نہ کھلنا چاہیے ان کا، ورنہ یہ بھی جو ہے عورتوں کا ستر ہوتا ہے، ستر کھولنا گناہ ہے. تو عورتوں کو ٹخنے ڈھانکنا، اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنا کہ اگر لڑکے ہیں تو ان کو ٹخنا کھولنے کی بار بار ان کو تنبیہ کرتے رہنا، اور ان کے پاجامے، شلوار وغیرہ چھوٹے بنوانا تاکہ ان کے ٹخنے ڈھکنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس میں حصہ ان کا لگ گیا. نظر کی حفاظت تو مرد و عورت دونوں ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. علاوہ اس کے بچیوں کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرما دے تو پھر ان کے اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے، جو کہ خلاف شریعت احکام نہ ہو، تو تمام کی تمام ان کی مرضی اور منشا پر چلے، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ ہمارے شوہر کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز سے وہ کس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں، کیسا مزاج ہے ان کا، ان کے مزاج پر مر مٹو. حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اپنے فرائض، واجبات اور سنن موقعہ کو ادا کرے اور اپنے شوہر کو راضی رکھے، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے شوہر کو راضی رکھنے میں. تو یہ دنیا مختصر سی ہے، اگر شوہر کی بات ناگوار بھی گزرتی ہے اس کو برداشت کر لو، اور جو غم آتا ہے اس کو پی جاؤ، یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہم مزے کریں گے، دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں تھوڑی بہت تکلیف ہے اس کو برداشت کر لو، اور شوہر سے زبان درازی اور تو طرح مت کرو، اور جیسا وہ کہے ویسا کرنے کو تیار، خوشی خوشی تیار ہو جاؤ، اور اس کو اچھے القاب سے یاد کرو، اس کا ادب کرو، اس کے ہاتھ پیر دباؤ، اس کے ہاتھ دھلاؤ، اس کے آگے پیچھے پھرو کہ اس کو کوئی ضرورت ہو تو ہم اس کو پورا کر دیں، اس کی کوئی خواہش ہو، اس کی کوئی طبیعت ہو، ہم اس کو پورا کر دیں، یقین جانے پھر جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور کیا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں، مجھ کو بھی اور سب دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہائے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. یہ کتاب جو ہے ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه في طعمه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں ہیں، اگر وہ تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں ہے. نمبر ایک، تو امانت کی حفاظت کرنا. دو، سچی بات کہنا. تیسرے نمبر پر اخلاق کا اچھا ہونا. چوتھے، کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری، یعنی حلال کھانا. نمبر ایک، امانت کی حفاظت کرنا. نمبر دو، سچی بات کہنا. نمبر تین، اچھے اخلاق کا ہونا. نمبر چار، کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اگر دنیا کی کسی نعمت کے فوت ہونے سے نفس کی اصلاح ہوئی اور مذکورہ خصائل حمیدہ نفس میں پیدا ہوئے تو پھر کوئی غم نہیں، برعکس اس کے کہ دنیا کی دولت دل میں کدورت اور آخرت سے غفلت پیدا کرے، تو اس دنیا سے اس کا فوت ہو جانا ہی اچھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کے فرائض. فائدے میں لکھا ہے کہ وضو کا مندرجہ بالا طریقہ، یعنی جو گزشتہ روز ہم پڑھ چکے ہیں، سنت کے مطابق ہے. وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے. وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں. نمبر ایک، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا. نمبر دو، ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر تین، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر چار، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے. ان فرائض کو جاننے کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وضو کی کامل ہونے کا، یعنی وضو پورا ہو جائے، شرط پوری وضو ہے تو ایسا نہ ہو کہ وضو جائے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات مختصر وقت ہوتا ہے یا مختصر پانی ہے، بہت تھوڑا سا پانی ہے، تو آدمی اس کو اگر یہ علم نہیں ہوگا کہ فرائض کیا ہے تو پھر وہ سمجھے گا کہ میرا اس سے وضو نہیں ہو سکتا. تھوڑے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ منہ دھو لے اور ایک ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لے اور ایک بار چوتھائی سر کا مسح کر لے اور ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو لے. بعض اوقات نماز کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز میں بعض اوقات آنکھ دیر سے کھلتی ہے، وقت تھوڑا ہے، کہ اگر سنت کے مطابق وضو کریں گے تو نماز کا وقت جاتا رہے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو اس میں اس موقع پر بھی ان فرائض کو یاد کرنا کام میں رہتا ہے کہ اس وقت جلدی جلدی ایک ہی مرتبہ منہ دھو لے، مگر یہ خیال رکھے کہ آنکھوں میں چیپڑ وغیرہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لے، کیونکہ اگر پانی پورے چہرے پہ نہیں دھو پورا چہرہ نہیں دھلے گا تو وضو نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں سے سوکھا رہ جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھونے سے پورا چہرہ دھو لیا، اطمینان کر لیا، اور اس کے بعد ایک ایک مرتبہ کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھو لیے، چوتھائی سر کا مسا ہو گیا، اور پیر دھو لیے ایک ایک مرتبہ، تو اس میں وقت بھی کم لگے گا، پانی بھی کم لگے گا، جو بھی چیز کی کمی ہو وہ اس وقت کے حساب سے اس کو آدمی اس کو وضو کر لے، تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزوات کے بیان میں. سن 10 ہجری، اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حج کو تشریف لے گئے اور آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جیسے کوئی وداع کرتا ہے، لہذا حجت الوداع کہلاتا ہے. آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہوئے، 1,00,000 سے زیادہ جمع ہو گئے تھے، اور اسی حج میں عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. اور اسی حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک منزل غدیر خم نام میں خطبہ تاکید محبت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں حضرت علی کے ساتھ تھے ان کی بیجا شکایتیں آپ سے کی تھیں. پھر آپ مدینہ پہنچ کر ہدایت اور ارشاد خلق و عبادت خالق میں مشغول ہوئے، اور ربیع الاول میں سفر آخرت کو آپ نے اختیار فرمایا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى رات کو آج ہمارا مہانا جو بیان طے ہے لانڈی میں انصاری مسجد میں انشاءاللہ بعد عشاء وہاں پر بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.